أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم سورہ بنی اسرائیل کی 72ویں آیت سے شروع کریں گے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج ہی صبح مجھے خط ملا ہے کہ آپ جب پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کون سی آیت پڑھ رہے ہیں, کس سورت کی. بعد بیچ میں ہم ادھر ہوتے ہیں, ہم ہوتے ہیں. تو ایک تو انہوں نے یہ درخواست کی ہے کہ ٹیلی ویژن پر کبھی کبھی دکھا دی جائے کہ نیچے لکھی ہوئی فلاں آیت ہے, اور اگر آیت کے ساتھ لکھی بھی جا سکتی ہے کمپیوٹر کے ذریعے تو کوئی مشکل نہیں ہے. ساتھ ساتھ آیت آتی رہے, کم سے کم ان کا سورت کا حوالہ اور آیت کا نمبر معلوم ہو جائے. بنی اسرائیل کا دوسرا نام کیا ہے؟ اسراء. عربوں میں زیادہ اشراق جائز ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وَلَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وَجَعَلَ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل ولا شاكلة فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب من نخيل وعنب وتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا
رقیق پڑ گئے
یہ رقیے کا ہے
کافی
ہاں ٹھیک ہے اس آیت کو دوبارہ پڑھتا ہوں میں کیونکہ رقیہ پڑھ لیا تھا میں نے یہ کافی کی زیر ہے او یکون لک بیت من زخرف او ترقا فی السماء ولن نؤمن لرقیك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا ذمہ کے بعد زیر پڑھنا جو ہے نا یہ امر محال ہے اور اسی لیے عربی گرامر میں ذمہ کے بعد زبر آتی ہے اور زیر کو اوائڈ کیا جاتا ہے سوائے ماضی مجہول کے قتلا جس طرح پاترا قتلا وہ ایک ایسا حصہ ہے جس میں آسانی سے پڑھا بھی جاتا ہے لیکن اکثر زیر کو پیش میں اور پیش کو زیر میں بدلنے میں زبان میں دقت ہوتی ہے اس لیے عربی طرز قرات میں اس کی سہولت مہیا ہوئی ہے بات درست ہے آپ کی جو رقیے کا لکھا ہوا ہے لیکن عادت کیونکہ رے کے بعد پیش کے بعد زبر آسان ہے اس لیے وہ زیادہ جاری ہوگی زبان پہ کتب یکسو فعل یفعل ہوتا ہے فعل یفعل تو نہیں ملتا کہیں آپ کو یہ بھی ہے کون سا بات نہیں حسب یحسب میں کہہ رہا ہوں فعل یفعل اور فعل یفعل مجھے نہیں یاد کہیں بھی ہو یہ میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو عام ماضی مجرد کے فعل ہیں مشترکہ مجرد کے ان میں یہ فرق نہیں آیا کہیں بھی حسبا یحسب حسبا یحسب ہو نزدیک کے ہیں اتنے دور کے نہیں ہیں یعنی انفیکشن نزدیک نزدیک کی ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم جب ہم بلائیں گے تمام انسانوں کو ان کے ائمہ کے نام پر ناموں پر من اوتی کتابہ بیمینہ ہی بس جو بھی کتاب دیا جائے گا دائیں ہاتھ سے دائیں طرف سے تو اس کے دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی اولائک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا بس ایسے لوگ اپنا حساب پڑھیں گے یہاں کتاب سے براد حساب ہے ولا یظلمون فتیلا اور وہ ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی و اضل سبیلا اور جو کوئی بھی اس دنیا میں اندھا ہے وہ فی الآخرت عاما، بس وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا، وہ اضل سبیلا اور اس سے بھی زیادہ گمراہ راستہ سے بھٹکا ہوا۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ وَإِن كَادُوا، اور اگر وہ کر سکیں، ان کی طاقت میں ہو، لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تو تجھے اس وحی کے معاملے میں فتنے میں مبتلا کر دیں جو ہم نے تیری طرف نازل فرمائی، لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تاکہ اس وحی کے سوا کچھ اور تو ہماری طرف منسوب کر دے۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اگر تو ایسا کرے تو مان وہ تجھے دوست پکڑ لیں گے۔ یعنی وہ ہر وقت کوشش میں لگے ہیں کہ ان کی تمناؤں کے مطابق کوئی بات خدا کی طرف منسوب کر دے، ان کی خواہشات کے مطابق کوئی بات خدا کی طرف منسوب کر دے، اور تیرے اور ان کے درمیان دوستی میں بس یہی ایک رکھنا ہے، ایک حائل بات ہے کہ تو اس پر کسی صورت آمادہ نہیں۔ ولولا ان ثبتنا کا لقد کت ترکن الہم شین کلیلا، اور اگر ہم نے تجھے ثبات قدم عطا نہ کیا ہوتا، لقد کت ترکن الہم، تو ہو جاتا رفتہ رفتہ ان کی طرف مائل تھوڑا تھوڑا۔ انسان جب رائے حق سے خدا کے علاوہ کسی اور کی خاطر ایک ذرہ بھی انحراف اختیار کرتا ہے تو وہیں سے اس کا قدم سے پھسلنا شروع ہو جاتا ہے، خلاصہ قدم ہو جاتا ہے، وہ رفتہ رفتہ سے پھسلتا ہوا دور نکل جاتا ہے۔ ازل ازخنا کا ضیف الحیات و ضیف الممات، اور اسی وقت بلا تاخیر ہم تجھے دنیا اور آخرت کی زندگی، موت کے ضیف الممات اور موت کے اس کا تجربہ بنے گا، ہم تجھے دکھاتے زندگی میں سے بھی دگنا اور موت کا بھی دگنا، مراد یہ ہے زندگی کی سزا بھی تجھے دگنی دیتے اور موت سے تعلق والی سزا بھی تجھے دگنی دیتے۔ ثم لا تجد لك علینا نصیرا، اور پھر تو ہمارے خلاف اپنا کوئی مددگار نہ پاتا۔ اور یہ سارا مضمون وہی چل رہا ہے شجرہ طیبہ کا، جس جو مضبوطی کے ساتھ جس کی جنہیں قائم ہے، اور اسے اس کے مقابل پر شجرہ خبیثہ کا، جس کی جنہیں اکھڑ جاتی ہیں اور پھر وہ کہیں کبھی نہیں رہتا۔ اور وہ چونکہ شجرہ خبیثہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں ہمہ وقت کہ کسی طرح ایک دفعہ تیری جڑیں اکھڑ ڈالیں، تجھے زمین پر ہلکا کر دیں، اور اللہ تعالیٰ نے تجھے ثبات قدم بخشا ہے، ان کو یہ طاقت نہیں ہے۔ اور اگر وہ یہ نہ کر سکیں تو ان کا دوسرا رد عمل یہ ہوا کرتا ہے کہ اس وطن سے ہی اس کے پاؤں کھیڑ دیں جو خدا کی خاطر اپنے موقف پر جمع ہوا ہے۔ اس دو طرح سے استفزہ کا مضمون جاری ہوتا ہے، ایک یہ کہ اپنے دین سے ان کے پاؤں پھیر دیں، وہی کے موقف سے ایک پیغمبر کے پاؤں پھیر دیں، پھر اس میں ناکام ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اچھا پھر اپنے وطن سے تمہارے پاؤں پھیر دیں گے اور تمہیں اپنے وطن سے نکال باہر کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تبھی نتیجہ وطن سے نکالنے کا اس وقت نکلتا ہے جب وہ اپنے دین سے منحرف کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ اور بین ہی یہی دھمکیاں ہمیشہ سے انبیاء کے دشمن دیتے آئے ہیں، اور آج ہمیں پاکستان میں بین ہی یہی دھمکی علماء کی طرف سے دی جا رہی ہے، سرے منہ بھی فرق نہیں۔ تم اپنے دین کو ترک کر کے ہماری طرف آ جاؤ، ورنہ ہم تمہیں اپنا ملک بنا لیا ہے، ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے اور تمہارے لیے کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ یہی پیغام ہے جو علماء نے ان کے وقت میں یہاں سے دیا اور پھر اخبار میں چھپایا بھی. این جی او کے لیے اب یہی رستے رہ گئے ہیں, یا وہ اپنے دین سے منحرف ہو کر ہماری جہالت میں لوٹ آئیں اور اسلام سے منحرف ہو کر اسلام کے اس فرضی تصور میں لوٹ آئیں جو ہم نے بنا رکھا ہے, ورنہ اس وطن میں ان کو رہنے کا کوئی حق نہیں دیا جائے گا. دیکھیں کتنا پرانے زمانے کا جو دستور ہے اسی طرح جاری و ساری ہے. سچ اور جھوٹ کی پہچان بالکل واضح اور کھلی کھلی ہے. وہ ان کادو سفید دونک نے لڑا دے, اور اگر ان کا بس چلے تو تجھے وہ زمین سے اکھاڑ دیں, یعنی تیرے پاؤں اپنے وطن سے اکھاڑ دیں, جیسے یوخر جو کا مینہا, تاکہ تجھے اپنے وطن سے بے وطن کر دیں, وہاں سے نکال دیں. وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا, اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو وہ خود بھی زیادہ دیر اس وطن میں نہیں بس سکیں گے. تو بہت ہی اہم ایک پیشگوئی اور انذار ہے کہ تیرے بغیر وہ لمبا عرصہ اس وطن میں نہیں رہ سکیں گے جس کو اپنا سمجھتے ہیں, جیسے تجھے نکالا گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین دور میں کی پیشگوئی اس طرح پوری ہوئی کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وطن کا مالک بنا دیا گیا, اور وہ جو چند ظالم تھے جنہوں نے آپ کو قبول نہیں کیا ان کے پاؤں اکھڑ گئے, اور پھر وہ بھاگے پھرتے رہے ہیں. کسی نے کسرا کی حکومت میں جا کے دم لیا, کسی نے قیصر کی حکومت میں جا کے دم لیا, تو وہی رہ سکے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مالکیت کے تابع رہے ہیں. وطن کی ملکیت کے حقوق تمام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیے گئے اور ان کے پاؤں اکھیڑ دیے گئے. اس لفظاً لفظاً حیرت کے ساتھ یہ پیشگوئی اس شان سے پوری ہوئی ہے کہ کم مغربی تاریخ میں اس وضاحت اور اس شان کے ساتھ ایسی پیشگوئیاں پوری ہوتی ہیں. یہی اب بھی ہوگی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ وہ اچھے رنگ میں قوم کے لیے اچھے رنگ میں پوری کرے, ورنہ اس کے بد انجام سے بچ نہیں سکیں گے. ان کا وطن وہ نہیں رہے گا جس وقت ان کو انہوں نے احمدیوں کو حرام کر دیا ہے. یا تو احمدیوں کا وطن رہے گا اور عزت کے ساتھ رہے گا, یا پھر کسی کا وطن بھی نہیں رہے گا. یہ قرآن کی لکھی بات ہے, اسے کوئی دنیا میں تبدیل نہیں کر سکتا. سنت من قضا سلنا قبلت میرے سلنا ولا تجد سنتنا تحویلا, اے محمد یہ صرف تیرے ساتھ واقعہ نہیں ہے, ہمیشہ سے ہماری تقدیر اسی طرح چلتی آئی ہے. ہر رسول جس کو ہمیں بھیجا ہے اس کی عزت اور اس کی توقیر کی ہمیں حفاظت فرمائی ہے, اور جب بھی اسے بے وطن کیا گیا یا کرنے کی کوشش کی گئی اس جرم پر کہ انہوں نے دین اللہ تعالیٰ کی وحی سے انحراف کی دعوت کو قبول نہیں کیا, ایک ذرہ بھی اس سے نہیں ٹلے, وہاں سے جب پاؤں نہیں اکھیڑ سکے تو وطن سے پاؤں اکھیڑنے پر ہمیشہ سے ان کے مخالفین آمادہ ہوئے, اور یہی ان کے لیے چارہ رہ گیا. اور جب انہوں نے ایسا کیا تو پھر وہ وطن ان کا وطن نہیں رہا, اور بالآخر ان کے سپرد کر دیا گیا جن کو انہوں نے وطن سے نکالا تھا یا نکالنا چاہا تھا. یہ سنت اللہ ہے, اس میں تو کبھی کوئی تبدیلی نہیں دیکھے گا. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر, اب اس وطن پر کی طرف لوٹا, یعنی یہ پیغام ہے جو تیرا وطن ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی وحی, اور اس نے جو تیرے لیے ایک روحانی سرزمین بنائی ہے اس پر قائم رہے, باقی باتوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس, سورج کے ڈھلنے تک نماز ادا کر, نماز پر قائم رہ, نماز کو قائم کر. الا غسق اللیل, رات کے چھا جانے تک, اس میں ساری نمازیں آ جاتی ہیں. سورج کے ڈھلنے تک سورج جب طلوع ہوتا ہے اس سے اس کے بعد سورج کے ڈھلنے تک یعنی مغرب تک کی سب نمازیں آ گئی ہیں. اور پھر غسق لیل میں جب تک رات چھائی رہتی ہے اس کی نمازیں آ جاتی ہیں. ومن اللیل فتہجد بہ, اس کے علاوہ رات کو بھی اٹھا کر, تہجد کا لفظ جو ہے یہ رات بھر جاگنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور رات کی محنت اور مشقت کے لیے بھی, اور خصوصاً سونے کے بعد پھر بستر سے جدا ہونا تہجد کہلاتا ہے. اور اب یہ اسلامی اصطلاح بن چکی ہے. اس کا مطلب ہے رات کے کچھ حصہ آرام کے بعد جب انسان بستر سے اٹھتا ہے نماز کی خاطر, اسے تہجد کہا جاتا ہے, تہجد کہا جاتا ہے. اور تہجد بھی بس اس کے ذریعے, کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے. ان قرآن الفجر کانا مشہودا, صبح کی قرآن کی تلاوت جو ہے وہ خاص طور پر دیکھی جاتی ہے, یعنی خدا تعالیٰ کے فرشتے اور اللہ تعالیٰ اس پر نظر ڈالتا ہے. اس لیے وہ جو درمیان کا چھوٹا سا ٹکڑا بچتا تھا رات کے بعد اور طلوع شمس سے پہلے کا, وہ اس آیت نے کور کر لیا ہے. ان قرآن الفجر کان مشہودا, تیری عبادت جو ہے وہ 24 گھنٹے کے ہر حصے پر پھیل گئی ہے, پوری طرح حاوی ہو گئی ہے. طلوع شمس کے بعد ڈھلنے تک, ڈھلنے کے بعد رات کے چھا جانے تک, اور رات کے چھا جانے کے دوران تہجد کے ذریعے, اور طلوع شمس سے پہلے فجر کا جو وقت ہے وہ قرآن الفجر کے ذریعے. یہ تمام وقت, جتنے بھی تمام وقت کے حصے جو 24 گھنٹے میں آتے ہیں, ان سب میں عبادت کا مضمون اس ایک آیت میں جمع کر دیا گیا ہے. من اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک, یہ وہ جو فرضی جو نمازیں ہیں پانچوں, اور ان کے ذیل میں نفل سب آ گئے ہیں, مگر تہجد والی اگلی آیت ہے اصل میں. من اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک, رات کے وقت تو تہجد کیا کر, یعنی اٹھ کر عبادت کیا کر, بہ قرآن کے ذریعے, نافلہ تعلق, یہ تیرے لیے نفلی کام ہوگا. اسا ان یبعث کا ربو کا مقام محمودا, قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے پہنچا دے, تیرا رب تجھے پہنچا دے مقام محمود تک. اس کے متعلق میں پہلے بارہا وضاحت کر چکا ہوں, یہاں مقام نہیں ہے بلکہ مقام لفظ ہے. مقام سے مراد مکان ہوتا ہے اور مقام سے مراد مرتبہ ہوتا ہے, اور مکان میں بھی مرتبے آ جاتے ہیں. قرآن کریم کی کئی آیات میں مقام لفظ ہے مگر اس میں مرتبے کا مفہوم داخل ہے. مگر جب مقام کہا جائے تو یہاں مکان نہیں ہوتا بلکہ مرتبہ اور عزت کا مقام ہے, جس کو ہم اردو میں مقام ہی کہتے ہیں مگر عربی میں مقام کہتے ہیں. اصا یا بس اکربوں کا مقام و محمودہ, ہرگز بعید نہیں یا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے مقام محمود میں داخل فرما دے. یہ جو مقام محمود ہے یہ کوئی کھڑا مقام نہیں ہے, کیونکہ ایک مکان نہیں ہے جہاں آدمی جا پہنچ کے وہاں کھڑا رہ جائے. مکان اور مقام میں ایک بڑا فرق یہ بھی ہے کہ مقام ایک متحرک چیز کا نام ہو سکتا ہے جو درجہ بدرجہ بڑھتا ہے اور کبھی ایک حال پر نہیں رہتا. مکان ایک محدود دائرے میں موجود جگہ کا نام ہے اور وہ اس دائرے کے اندر رہتی ہے. تو چونکہ مضمون یہ بیان ہونا ہے کہ تیرے مرتبے ہمیشہ بڑھتے رہیں گے اور یہی دعا سکھائی جا رہی ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے لفظ مقام استعمال فرمایا ہے. اصا یبعث ربک مقام محمودا, ایک ایسے مقام میں تجھے تیرا رب پہنچا دے جو ہمیشہ قابل تعریف رہے گا. وہ مقام تنزل نہیں پکڑے گا کبھی, کیونکہ وہ مقام جو حاصل ہونے کے بعد گرے وہ محمود نہیں رہتا. بس دائمی ترقی کرنے والا مقام مراد ہے جو ہمیشہ قابل تعریف رہے گا. اور یہ دعا کر, وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ, اے میرے رب تو ہمیشہ میرا قدم مجھے صدق کے ساتھ داخل فرما, یعنی ہر اعلیٰ مقام کی طرف جس کا تم نے وعدہ کیا ہے مقام محمود, اس میں ہمیشہ صدق کے ساتھ داخل فرما اور صدق کے ساتھ نکال. کیونکہ جب مقام محمود سے بڑھ کر اور مقامات کی طرف قدم بڑھے گا تو وہ صدق کے اوپر ہی وہ قدم رہے ہمیشہ. سچائی کے ساتھ ہی ہر مقام کو حاصل کروں اور سچائی کے ساتھ ہی ہر اگلے مقام کی طرف بڑھوں, یہ دعا سکھائی گئی ہے. وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا, اور میرے لیے اپنی جناب سے غالب نصرت والے مددگار پیدا فرما. سلطان کہتے ہیں وہ شخص جسے غلبہ ہو, اسی لیے بادشاہ کے لیے لفظ سلطان استعمال ہوتا ہے. وہ دلیل جو غالب ہو اور اپنی اندرونی قوت کے ساتھ وہ ہر باطل دنیا کو شکست دے دے, وہ بھی سلطان ہے. اب سوال یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی مقامات ہیں ان کے لیے سلطان نصیر کی کیا ضرورت ہے؟ اصل میں مقام محمود جو ہے آپ کا, اس کا دنیا میں ہمیشہ بڑھتے ہوئے غلبے سے بھی تعلق ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام تو وہ ہے جو اللہ جانتا ہے اور اللہ سے ہم نے سیکھا, اور کچھ مقام, اور یہ مقام وہ بھی ہے جو مومن سچے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں جانتے ہیں. مگر یہ جب دائرہ پھیلتا ہے تو یہ مقام اور بلند ہوتا جاتا ہے. ایک آدمی کو اگر صرف ایک آدمی مانے تو مانا تو گیا, مگر اس کی عزت اس کے مقابل پر کچھ بھی نہیں جسے کروڑ آدمی مانے. بس لوگوں کے ماننے سے مقام محمود بڑھتا ہے. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی عورتوں سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہوں اور زیادہ بچے پیدا کریں تاکہ میری امت بڑھے. اور امت کے بڑھنے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی اظہار فرمائے ہیں کہ جتنے زیادہ متبعین اور صاحب عرفان متبعین بڑھیں اتنا مقام محمود بلند ہوتا ہے. تو اس موقع پر سلطان نصیر کی ضرورت پڑتی ہے. حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام بھی ان سلطان سلاطین نصیر میں سے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے. چنانچہ حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک الہام یہ بھی ہوا کہ آپ کے آنے کی ضرورت گئے ہوئے تھی تاکہ محمد مصطفیٰ کا قدم بلند تر مقام مینار پر مستحکم ہو. تو یہ مقام محمود کا بڑھنا ہی ہے. جتنے زیادہ انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہوں گے, جتنے زیادہ مذاہب آپ کی غلامی میں داخل ہوں گے, اتنا ہی آپ کا مقام بلند تر ہوگا. اور اس کے لیے سلطان نصیر کی ضرورت پیش آتی ہے. ہر صدی پر مجدد سلطان نصیر بن کے آتے رہے, اور اگر سلطان النصیرہ کو ایک عظیم الشان سلطان کے طور پر لیا جائے, جیسا کہ اس موقع پر عین سچتی ہے یہی بات, کیونکہ بہت بڑا مددگار بھی مجھے عطا فرما جو میرے مقاصد کو آگے بڑھانے میں میرا مددگار ثابت ہو اور غلبے کی طاقت رکھتا ہو. بس یہ پیش گوئی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ تعلق رکھنے والی ایک پیشگوئی بن جاتی ہے. وَقُلْ جَعَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ, دیکھ لیں یہ اعلان کر, کیونکہ تیری مقام محمود اور سلطان نصیر کے ساتھ یہ بات وابستہ ہے کہ حق پھیلتا چلا جائے گا اور باطل بھاگتا چلا جائے گا. اصل محمود مقام یہی ہے. ان الباطل کان زہوقا، اور باطل کی قسمت میں تو بھاگنا ہی ہے، اس کی سرشت میں بھاگ جانا داخل ہے، لیکن جب حق ظاہر ہو تو بھاگتا، اس کے بغیر تو نہیں بھاگتا. اندھیرے خود بخود تو نہیں ٹل جایا کرتے، جب روشنی آتی ہے تو اندھیرے بھاگتے ہیں. اس لیے جب اندھیرا چھا جائے، رات لمبا عرصہ رات کا آ جائے، تو ضرور ہے کہ آسمان سے کوئی اور روشنی ایسی اترے جو رسول اللہ وسلم کی روشنی کا عکس دوبارہ دنیا پر ظاہر فرمائے، اور اس صورت میں دوبارہ باطل کے بھاگنے کا انتظام ہو. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. پر ہم اتارتے ہیں قرآن میں سے ما ہوا شفاءٌ، وہ جو شفا کا مرید ہے، یعنی سینوں کو شفا بخشتا ہے. وہ رحمت للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے رحمت ہے. ولا یزید الظالمین الا خسارہ، مگر ظالموں کو گھاٹے کے سوا کسی چیز میں نہیں بڑھاتا. یہ پہلے مضمون سے جو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے اسے دور کرنے والی آیت ہے. یعنی یہ خیال کہ جب سورج چڑھ جائے تو ہر اندھیرا از خود زائل ہو جائے گا، یہ درست نہیں ہے. کئی قسم کے اندھیرے ہیں جو سورج چڑھنے کے باوجود بھی غائب نہیں ہوتے، کیونکہ وہ جو سوراخوں میں رہنے والے جانور ہیں، جو اندھیروں میں چھپے ہوئے ہیں، گھنے درختوں کے نیچے یا پردوں کے اندر چھپے ہوئے لوگ ہیں، ان کے وہ تو سورج سے نہیں بھاگتے، کیونکہ سورج وہاں پہنچے گا تو بھاگیں گے. وہ قانون اپنی جگہ اٹل ہے، مگر ہر جگہ سورج پہنچتا نہیں. اور بسا اوقات اندھوں کو جو سورج کی روشنی نہیں ملتی، اس میں سورج کا قصور نہیں بلکہ اندھوں کا قصور ہے. تو یہ خیال کر لینا کہ زال حق و ازاق الباطل کا مطلب ہے ادھر خدا کا نور ظاہر ہوا، ادھر سب نے مان لیا، یہ وہمہ ہے، قانون قدرت کے خلاف بات ہے. کیونکہ سورج کے ظاہر ہونے کے باوجود اکثر حصے زمین کے سورج سے چھپے رہتے ہیں. آج دنیا تو ہمیشہ چھپی رہتی ہے، اور جو سامنے ہے وہ بھی ساری سامنے نہیں ہوتی. گھنے جنگلوں کے نیچے، اندھیروں کے اندر، سوراخوں میں رہنے والے بے شمار جانور، کیڑے مکوڑے، وہ سارے سورج کی روشنی سے محروم رہتے ہیں. بس اس لیے ضروری ہے کہ اس بات کو یہ مدنظر رکھا جائے کہ سلطان مسیح کی ضرورت پڑے گی ان اندھیروں کو دور کرنے کے لیے، ان تک روشنی پہنچانے کے لیے بھی خدمت کی ضرورت ہے. ایسے لوگوں کو ضرورت ہے جو شمع اپنی روشن کریں اور پھر اندھیروں میں داخل ہوں اور اندھیروں کو آسمانی نور سے روشن کر دیں. انسان عارض و ناب جانے دے، یہ وہی مضمون ہے کہ اندھیرے بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو ظالمین اللہ خسارہ کے ساتھ میں چلا رہا ہوں اس کو، ولاج ظالمین اللہ خسارہ، ظالموں کو گھاٹے کے سوا کچھ بھی نہیں پہنچاتا نور یا حق جب ظاہر ہو جائے، اس کے باوجود ظالموں کو گھاٹے کے سوا کچھ نہیں دیتا. اس لیے کہ انسان کی فطرت میں یہ کجی داخل ہے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، کہ جب ہم اس پر انعام کرتے ہیں، اور انعام سے مراد نبوت ہے، تو نبوت سے وہ بہت بھاگتا ہے. أَعْرَضَ پہلے ہی کرتا ہے، نَأَىٰ بِجَانِبِهِ اپنا پہلو موڑ لیتا ہے، اپنی طرف ہٹ جاتا ہے. یہ اس کی فطرت میں داخل ہے، اس لیے وہ روشنی سے جب بھاگے گا تو روشنی کیسے اس پر غالب آئے گی. یعنی روشنی میں اس غالب آنے کی صفت تو ہے، لیکن انہیں کے لیے جو اسے قبول کریں، ان کے اندھیرے دور ہوتے ہیں. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، جب اس اعراض کے نتیجے میں جو حق سے اعراض کرتا ہے اسے تکلیف پہنچتی ہے، تو پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے. اور حق سے اعراض کے نتیجے میں تکلیف لازمن ہوگی، کیونکہ جو روشنی کو قبول نہیں کرے گا اندھیروں میں بھٹکے گا, اس کا حال اس جیسا تو ہو ہی نہیں سکتا جو روشنی میں بچ گیا ہے اور روشنی کو قبول کر چکا ہے. اندھیروں کے نقصانات ہیں, من شر غاسق ان اذا وقب کا جو مضمون ہے وہ جاری ہو جاتا ہے. تو انسان کا عجیب حال ہے جب اس کو خدا تعالیٰ نعمت فرماتا ہے, نعمت نازل فرماتا ہے تو اس سے وہ پیٹ موڑ لیتا ہے, خصوصاً نبوت سے اس کو بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے, کیونکہ انما سے مراد نعمت نبوت ہی ہے. اور جب پھر اس کے نتیجے میں اس کے تکلیفیں پہنچتی ہیں تو سخت مایوس ہو جاتا ہے کہ اب کیا بنے گا, کچھ نہیں ہو سکتا. قل کل یعمل علی شاکرتہ, یہ کہہ دے کہ ہر شخص اپنی تشکیل کے مطابق کام کرتا ہے, ہر شخص کو ایک خاص سانچے میں ڈھالا گیا ہے اور ہر وجود اس میں شامل ہے, انسان ہو یا غیر انسان, ہر چیز ہی اپنی اپنی تخلیق کے سانچے کے دائرے میں کام کرتی ہے. ربکم عالم و بمن ہو عہدہ سبیلا, یہ فیصلہ کہ کون ہدایت کو پا گیا اور زیادہ ہدایت کو پانے والا ہے یہ اللہ ہی کرے گا. یعنی بھاگنے والے یہی سمجھتے رہیں گے کہ ہم سچے ہیں اور جنہوں نے حق کو قبول کیا وہ جھوٹے ہیں, اور حق کو قبول کرنے والے کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے یہ جاہل ہیں جو ظلمات کو روشنیوں پر ترجیح دے بیٹھے ہیں. لیکن آخری فیصلہ کرنے کا بندے کو اختیار نہیں دیا کہ یہ فیصلہ کر لے کہ کیونکہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہم جان چکے ہیں کہ طریقے مخالف غلط ہی پر ہے, اس لیے ہمارا فرض ہے کہ خدائی اختیارات اپنے ہاتھ میں لے کر ان کو باطل کی سزا دیں اور ان پر وہ فتوے جاری کریں جو باطل پر جاری کیے جاتے ہیں. اس حق کو خدا نے اپنے ہاتھ میں واپس لے لیا ہے تاکہ یہ غلط سمجھ دور نہ ہو جائے. ربوں کو معلوم من ہوا حضرت سبیلا, عجیب کلام ہے یہ, عدل کا انتہائی مقام ہے. خدا تعالیٰ سب روشنیاں دینے کے باوجود بندے سے اختیار عدل چھین لے لیتا, اختیار حکومت لے لیتا ہے, اختیار مالکیت لے لیتا ہے. وہ کہتا ہے دنیا میں تم جس کو ٹھیک سمجھتے ہو کرو, کرتے چلے جاؤ, ہمارا یہی حق ہے یہی فرض ہے, مگر فیصلہ میں کروں گا کہ تم میں سے صحیح رستے پر چلنے والا کون تھا. اب یہ جو مضمون ہے یہ منتقل ہو جاتا ہے ایک اور مضمون کی طرف جو دراصل آپس میں تعلق رکھتا ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, وہ تجھ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, تو کہہ دے کہ روح میرے اللہ کے حکم ہی سے ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, اور تمہیں اس کا بہت تھوڑے کے سوا کچھ علم نہیں دیا گیا. اس سے پہلے ذکر گزرا ہے کہ اکثر جو منکرین ہیں وہ یوم آخرت کا انکار کر بیٹھتے ہیں, اور یوم آخرت کے انکار کے نتیجے میں یہ ساری بلائیں ان پر ٹوٹتی ہیں, کفر اور الحاد وغیرہ اور بدعمالیاں, یہ اس کا طبی نتیجہ ہے. یوم آخرت پر ایمان کی راہ میں ایک مشکل یہ ہے کہ روح کا الگ وجود تسلیم کیا جائے اور اس پر تصور باندھا جائے. تو کیسا وجود جو جسم سے بالا الگ حیثیت میں قائم رہ سکے. پس وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح کا سوال کرتے ہیں, دراصل ان کی نیت یہ ہے کہ وہ کہیں کہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے, ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے, تم کس چیز کی بات کرتے ہو کہ موت کے بعد الگ رہے گی. اس لیے یہ اعتراض جو آج کل اٹھایا جاتا ہے کہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں, نئے زمانے میں تو کوئی انسان مادے سے الگ ایک وجود کا تصور نہیں باندھ سکتا, یہ بالکل غلط بات ہے. یہ اعتراضات جتنے بھی مذہب پر کیے گئے ہیں قدیم ترین ہیں, اور انسان اپنے شعور کے لحاظ سے ہمیشہ سے اتنا شعور رکھتا رہا ہے کہ مادے کو ترجیح دے اور غیر مادی حقیقتوں کا انکار کرے جو اس کو حواس خمسہ سے محسوس نہ ہو سکے. وہ بھی انہی چیزوں میں سے ایک ہے جو براہ راست حواس خمسہ کی پہنچ سے باہر کا مضمون ہے. انسان سمجھتا ہے مادی دنیا ہی ہے, مادی زندگی ہی ہے, اس کے مٹتے ہی سب ہوش و حواس سب کچھ جاتا رہے گا, یعنی ہم مٹی میں مل جائیں گے اور کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. یہ سوال اب اٹھایا جا رہا ہے کہ وہ تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں یا کریں گے یا کرتے رہیں گے, روح کیا چیز ہے؟ بولے روح من امر ربی, تو کہہ دے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, مگر یہ مضمون ایسا ہے جس جو تمہاری فہم سے بالا ہے, تمہیں اس کا بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے. اور یہ جو روح ہے یہ دو معنی رکھتی ہے, ایک وحی کے اور ایک انسانی زندگی کے جو دوسری حیوانی زندگی سے مختلف ہے. حیوانی زندگی اور انسانی زندگی میں ایک قدر مشترک نفس ہے, اور نفس کے متعلق من امر ربی کا ارشاد نہیں ہوا کہیں. نفس قدر مشترک ہے ہر زندگی میں, اور بے جان چیزوں کے مقابل پر نفس کا لفظ استعمال ہوتا ہے. انسان بھی نفس رکھتا ہے, مگر لفظ روح صرف انسانی زندگی کے لیے استعمال ہوا ہے, کیونکہ روح اس نفس کا نام ہے جسے جسم سے الگ ہونے کے باوجود باقی رہنے کی طاقت بخشی گئی ہے. وہ اپنی ذات میں ایک وجود اختیار کر گیا ہے. یہ جو مسئلہ ہے روح اور جسم کا اور ان کی علیحدگی کا, اس پر سائنسدانوں نے ہمیشہ یہ اعتراض کیا کہ مادی شکل کے علاوہ کسی روحانی تصور کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے جو مادے سے کٹ کر پھر بھی رہے, کیونکہ ہوش و حواس اور محسوسات کا تعلق ان مادی حواس سے ہے جنہیں ہم حواس خمسہ کہتے ہیں. جب حواس خمسہ مر جائیں تو پھر وہ روحانی تصور جو کانشیسنیس کا ہے, ایک شعور کا زندہ رہنا اور الگ رہنا, یہ سوچا نہیں جا سکتا. اس پہلو پر دو طرح سے اب سائنسدانوں نے توبہ کی ہے اور واپسی کا سفر اختیار کیا ہے. ایک اس طرح کہ چوٹی کے سائنسدان یہ تسلیم کر چکے ہیں, جو اپنے فن کے چوٹی کے ماہر بلکہ ان میں نوبل لوریٹس ہیں, کہ دماغ سے بالا ایک چیز ہے جس کو ہم مائنڈ کہتے ہیں, مائنڈ کہہ سکتے ہیں, جو مادی نہیں ہے, اور دماغ اس کے تابع ایک کمپیوٹر کی طرح کام کرتا ہے. یعنی اس کو دماغ کی ضرورت تو ہے, لیکن انسانی بدن پر حکومت کے لیے اسے دماغ کی ضرورت ہے, مگر وہ انسانی دماغ کا محتاج نہیں بلکہ اس پر غالب ہے. یہ اس کو مائنڈ کہتے ہیں, مائنڈ ورسز برین. ایک لمبی ڈبیٹ چلی آ رہی تھی, اور اب دن بدن ماہرین کا یہ رجحان بڑھ رہا ہے کہ مائنڈ برین کے علاوہ اس سے بالا ایک حقیقت کا نام ہے. وہ کیا ہے اس کی کنوں کو وہ نہیں سمجھ سکتے, لیکن یہ معلوم ہو چکا ہے کہ آدھا دماغ بھی اڑ گیا جن لوگوں کا, وہ فنکشنز جو اس آدھے دماغ میں محفوظ تھے, وہ یادیں جو اس آدھے دماغ سے وابستہ تھیں, وہ اس کے مٹنے کے بعد دوسرے حصے میں منتقل ہو گئے. وہ فنکشنز, وہ کام کے طریق, وہ اس آدھے دماغ میں منتقل ہو گئے جو غائب ہو گیا ہے. تو اس پر کچھ لوگ تو صرف یہ کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کیسے ہوا ہے, مگر بہت سے ہیں جو کہتے ہیں ماننا پڑتا ہے کہ مائنڈ اور چیز ہے, اور یہ مائنڈ نے منتقل کیا ہے دوسری طرف. وہ مائنڈ کی میموری اپنی ہے. ایک تو یہ ذریعہ تھا جس کے ذریعے سے اب یہ روح کی وجود کی طرف آ رہے ہیں. دوسرا میں بیان کر چکا ہوں, سلٹون ایک دریافت ہوئی ہے چیز, سولیٹون یا سولیٹون ہے آدمی, وہ انرجی کے ایسے پیکٹ کو کہتے ہیں جو مادی وجود کی محتاج نہیں ہے بلکہ اپنی الگ شخصیت رکھتی ہے. وہ انرجی یعنی وہ توانائی جو مادے سے الگ ہو کر بھی اپنی شخصیت کو بحال رکھے اس کو سولیٹون کا نام دیا گیا ہے. اور اس کی مثالیں میں آپ کے سامنے غالباً یہاں تو نہیں مگر دوسری مجالس میں بیان کر چکا ہوں کہ ایک کشتی جب آگے بڑھتی ہے تو اس کے پیچھے لہروں کی ایک تکون سی پیچھے رہ جاتی ہے جو اس کے پیچھے بڑھتی چلی جاتی ہے, مگر کشتی جب کھڑی ہو جائے تو وہ تکون اپنی پوری شکل میں کبھی آگے نہیں جا سکتی کیونکہ وہ جو اس نے مادی تمغز پیدا کیا ہے کشتی میں اس کا نام وہ لہریں ہیں جو پیچھے دکھائی دے رہی ہیں, اور وہ کشتی سے جو پیدا کرنے والی ہے آگے نہیں نکل سکتا. جب کشتی کھڑی ہوگی تو پیچھے کی طرف بڑھتی جائیں گی لہریں, لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ کشتی کھڑی ہو جائے اور وہ تکون سی چیز کشتی سے آگے نکل کر اپنا سفر جاری رکھے. جس کا مطلب یہ ہے کہ انرجی کو اپنے تشخص کو قائم رکھنے کی کوئی صلاحیت مل گئی. یہ بات سب سے پہلے اس طرح غلط ثابت ہوئی کہ ایک امریکہ میں ایک شخص گھوڑے سے باندھ کر اپنی کشتی کھینچ کر لے جا رہا تھا جھیل میں, کیونکہ جو عام طور پر رواج یہ ہوتا ہے کہ بھگوان کی طرف کشتیاں خالی چلی جاتی ہیں, بھری ہی جاتی ہیں, واپس پھر ان کو لے کے جاتے ہیں کنارے کنارے. اور بعض دفعہ ویسے ہی جب سفر کرنا ہو کشتی کو کہیں پہنچانا ہو تو لوگ پسند کرتے ہیں گھوڑے کے ساتھ باندھ کے ساتھ ہی پیچھے چلیں اور کشتی کے پیچھے لے جا رہا ہوں. گھوڑے کو قابو رکھنا ہوتا ہے اس لیے خود ان کو زمین پر رہنا زیادہ آسان رہتا ہے بجائے کشتی میں بیٹھنے کے. تو اس طرح ایک آدمی اپنی کشتی لے جا رہا تھا, آگے جا کر کہیں وہ ٹھہر گیا, اور جب ٹھہرا تو حیران رہ گیا یہ دیکھ کر کہ کشتی کھڑی تھی لیکن یہ لگتا تھا کہ آگے آگے کشتی جا رہی ہے, اور کشتی کی پیچھے چھوڑی ہوئی لہریں کشتی سے آگے نکل گئیں اور اپنا سفر جاری رکھا. یہ بات جب اس نے بعض سائنسدانوں کو بتائی تو شروع میں تو انہوں نے کہا کہ پاگل جھوٹ بولتے ہو ہی نہیں سکتا, لیکن پھر بعض سائنسدانوں کو توجہ پیدا ہوئی, انہوں نے تحقیق کی اور اسی طریقے سے تحقیق کی کشتی کے طریق پر, اور یہ بات معلوم کر لی کہ واقعتاً یہ سچ بول رہا ہے, ایسا ہو سکتا ہے. جب یہ معلوم کر لیا تو پھر سولیٹون کا تصور پیدا ہوا کہ انرجی مادے کے ساتھ قیمتی رہنے کی محتاج نہیں رہی, وہ اپنے تشخص کو مادے سے الگ رہ کر بھی قائم رکھ سکتی ہے. اور اس علم کے بعد آج کل کی سب سے زیادہ ایڈوانس کمپیوٹر کی دنیا میں جو سب سے زیادہ آگے ہے, جاپان نے سولیٹون کے تصور کو کمپیوٹر میں استعمال کیا ہے اور انرجی کے ایسے پیکٹس بنائے ہیں جو مادے کے محتاج نہیں ہیں اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے, وہ اپنی ذات میں قائم رکھتے ہیں. اور حیرت انگیز ترقی ہوئی ہے کمپیوٹر کی دنیا میں سولیٹون کے تصور سے. اس پر ایک چوٹی کا سائنسدان جو مضمون لکھتا ہے سائنٹیفک امریکن میں, اس نے یہ آخری نتیجہ یہ نکالا کہ جب ہمیں یہ مذہبی لوگ روح کی باتیں بتایا کرتے تھے تو ہم ہنسا کرتے تھے اور مذاق کر کے ان کو کہتے تھے پاگل ہو گئے چھوڑو ان کو پرانے وقتوں کے لوگ ہیں, اور ہم نے اپنا تحقیق کا سفر اس یقین پر قائم رکھا کہ مادہ ہی ہے جو انرجی کی شکلوں کی حفاظت کا ذمہ دار ہے. مادے سے الگ ہو کر کوئی توانائی اپنا ایک تشخص ایسا قائم نہیں رکھ سکتی جس میں اس کے مختلف نقوش ہوں. جس طرح انسانی شکل ہوتی ہے اس طرح انرجی اپنی شکل نہیں رکھ سکتی قائم. مادے سے الگ ہوئی تو پھیل جائے گی, روح اس شکل کی حفاظت کا نام ہے جو جسم کے اندر بنتی ہے, جسم سے جدا رہ کر وہ شکل قائم نہیں رہ سکتی. یہ سائنسدانوں کا سیدھا سادہ اعتراض تھا. وہ مثال دیتا ہے کہ ہماری مثال تو وہی ہوئی ویسی ہی ہوئی کہ جب ہم نے سفر اختیار کیا اور روح کو کا تمسخر اڑاتے ہوئے آگے بڑھے تو جو بوڑھے بابے بیٹھے ہوئے تھے جن کو ہم نے کہا تھا تم قدیم زمانے کے لوگ ہو, انہوں نے کہا مان جاؤ آخر تم نے اسی پہ آنا ہے. اور 200 سال کے سفر کے بعد ہم وہیں پہنچے ہیں جہاں وہی بابے بیٹھے ہیں. تو کہتے ہیں کیوں جی ہم کہتے نہیں تھے, حقیقت یہی ہے کہ مان جاؤ. اتنا کھلا اعتراف روح کی حقیقت کا جو اس زمانے میں ہوا ہے یہ اس زمانے میں اس تفصیل سے ممکن ہی نہیں تھا, لیکن پیشگوئی یہ تھی کہ ضرور یہی بات ہے. امر کا نام ہے جو اپنی ذات میں قائم رہ سکتا ہے اور واپس کھینچا جا سکتا ہے. یہ مضمون ہے کہ روح کو جب خدا بلاوا دے واپس آ جائے گا, امر کو دینے کے باوجود اسے واپس لیا جا سکتا ہے. اس کو اب یہ تسلیم کر بیٹھے ہیں. اور جو دوسرے معنی ہیں روح کے وہ ہیں امر ربی کا نفخ انسان میں اور اس سے ایک نئی چیز پیدا ہونا, نئی روح کی تشکیل پیدا ہونا جو نبوت کی روح ہے. چنانچہ یہ کہتے ہی اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما دیتا ہے وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا, کہ ہم نے جو تجھے نبوت بخشی یہ بھی تو روح ہی ہے, ہماری روح سے ہے اور ہماری مرضی پر ہے. جب تک چاہیں انسانی زندگی کو قائم رکھیں اور جب تک چاہیں اس کی روحانی زندگی کو قائم رکھیں. اگر تم نے سر منہ بھی انحراف کیا تو جس طرح انسانوں سے روح کھینچ لینے کی طاقت ہم رکھتے ہیں, اس طرح ایک شخص کو رحمت عطا کرنے کے بعد اسے واپس لے لینے کی طاقت بھی رکھتے ہیں. لیکن یہ محض ایک اکیڈیمک مضمون ہے, نبیوں کے حوالے سے اکیڈیمک مضمون ہے, غیر نبی کے حوالے سے اکیڈیمک نہیں ہے. اکیڈیمک کا مطلب ہے محض علمی ایک مشغلہ ہے, منطق کی حسابی روح سے بات بیان کی جا رہی ہے, حقیقت نہیں ہے. مگر بلم باور کی مثال دے کر قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ نبوت کو تو خدا تعالیٰ نبوت کی خود حفاظت فرماتا ہے, کیونکہ اپنے علم کی بنا پر چنتا ہی ان لوگوں کو ہے جن ان کے لیے پھر ابتلاء اور پھسلنا مقدر نہیں ہوتا. مگر غیر نبیوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے میں یہ متنبع فرما رہا ہوں تو کوئی غیر بھی محفوظ نہیں ہے. اگر وہ خدا سے انعام پا بھی لے گا تو ایسا ہی ہے جیسے مردہ میں جان پڑ گئی, لیکن جس طرح خدا جان کھینچ لینے کی طاقت رکھتا ہے اسی طرح اپنے انعامات کو واپس لے لینے کی طاقت رکھتا ہے. بس اگر انعاموں کی قدر نہیں کرو گے تو وہ تم سے واپس لے لیے جائیں گے. اللہ رحمت میں رب کیا کہ فرما دیا کہ ہم تجھ سے بھی واپس لے لینے کی طاقت رکھتے ہیں اور تو ہمارے خلاف کوئی مددگار نہیں پائے گا, لیکن اللہ رحمت میں رب, مگر یہ تو جو تجھے عطا ہوئی اللہ کی رحمت ہے. انما فضلہ کان علیک کبیرہ, تجھ پر بے شمار فضل ہے ہمارا, کتنا عظیم فضل ہے کہ ہم کبھی بھی اس کو واپس نہیں لیں گے. جہاں ایک طرف بنی نوع انسان کو ڈرانے کے لیے بظاہر سخت لہجہ استعمال ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, وہیں ساتھ پیار اور محبت کی بات بھی شروع ہو جاتی ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ ایک ہائپوتھیٹیکل کوسچن ہے. رحمت جو تجھ پر ہے وہ تو کبھی واپس نہیں ہوگی, وہ فضل عظیم ہے جو تجھے عطا دیا گیا. قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضہم لبعض ظہیرا, کہ کہہ دے کہ یہ قرآن تو آ گیا ہے ٹھہرنے کے لیے, اس میں سے کوئی اب منسوخ نہیں ہوگا, کوئی تبدیل نہیں ہوگا, اور کسی دوسرے کو اس کی نظیر بنانے کی طاقت نہیں دی جائے گی. یہ دعویٰ بتا رہا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کلام کی اور اس وجود کی جس پر یہ کلام نازل ہوا حفاظت کا دائمی فیصلہ کر لیا ہے, اور یہ اب بے مثل ہی رہے گا کسی اور کو نہ عطا ہوگا نہ کسی میں طاقت ہوگی کہ ایسا لا سکے. تو کہہ دے کہ اگر انس اور جن، انسان اور چھوٹے لوگ اور بڑے لوگ، عامۃ الناس اور سیدھا سیدھا لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں، ان یاتو بمثل ھذا القرآن، اس قرآن جیسا کوئی قرآن بنا دیں، لا یاتون بمثلہ، وہ نہیں بنا سکیں گے اس کی مثل، ولو کان بعضہم لبعض ظہیرا، ہاں ان میں سے ایک دوسرے کی مدد کرتا رہے. یہ جو سلطان نصیرہ کا مضمون ہے وہ الگ الگ طرف سے آنے والا ہی سلطان نصیر بن سکتا ہے جو قرآن کی تائید میں بنے گا. قرآن کے مخالف کسی کو سلطان نصیر پانی ہوگی. لوکان آبازوں لبازن ظہیرہ کا مضمون ہوگا، کثرت سے ایک دوسرے کی مددگار، ایک دوسرے کے مددگار بننے کی کوشش کریں گے مگر انہیں یہ توفیق نصیب نہیں ہوگی. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اور ہم نے قرآن میں، فی حاضر القرآن، اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں خوب کھول کھول کر اور پھیر پھیر کر بیان کی ہیں. صرفا کھول کے معنی بھی اس میں داخل ہے مگر اصل جو مضمون ہے وہ پھیرنے کا ہے. اس طرف سے بھی دکھا دیا، اس طرف سے بھی دکھا دیا، کوئی زاویہ چھوڑا نہیں نگاہ کا. جس زاویے سے قرآن کریم کے مضامین کو لوگوں کے سامنے روشن نکل دیا، تو ہر زاویہ نگاہ سے دکھا کر اس کا ہر پہلو تم پر واضح کر دیا گیا، انسانوں پر واضح کر دیا گیا ہے. من کل مثل، اور ہر قسم کی تمثیلات کے ذریعے یہ مضمون پھیر پھیر کر کھولا گیا ہے. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، اکثر لوگوں نے جو انکار کیا ہے، پس اکثر لوگوں نے جو انکار کیا ہے وہ اپنی ناشکری کی وجہ سے کیا ہے. کیونکہ نعمت کو قبول نہ کرنا ناشکری ہے. سب سے بڑی نعمت نبوت کی نعمت ہے، جتنا اس کو رد کیا جائے اتنی بڑی ناشکری ہے. اور ناشکری اور انکار دراصل ایک ہی چیز کے دو نام بن جاتے ہیں، جن کو دنیا کی نعمتوں پر خدا یاد نہیں آتا بلکہ غیر اللہ کی طرف ان نعمتوں کو پھیرتے ہیں. وہ اس لائق ہوتے ہی نہیں کہ خدا کی طرف سے جب وہی کا انعام نازل ہو تو اسے قبول کر سکیں. کیونکہ لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، اور مضمون اپنی جگہ قائم و دائم ہے. وہ جو بنی نوع انسان کا شکر ادا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ خدا کا شکر بھی نہیں ادا کرے گا کر سکے گا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہرگز تم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ تو زمین سے چشمے پھاڑ لائے. اب وہ اتنی مدلل باتیں، اتنی قطعی دلیلوں کے بعد اب ان کے اعراض کے بہانے، اعراض کا مضمون ہے جو چل رہا ہے اصل میں، عارضہ بنا بھی جانے ہوئے کیسے کیسے کرتے ہیں، کبھی ایک سوال شروع کر دیتے ہیں، کبھی دوسرا سوال شروع کر دیتے ہیں، جب اس کا ایک مؤثر جواب ملتا ہے اسے اور بہانے تراشتے ہیں. ایک ان میں سے یہ ہے کہ ہم تو نہیں ایمان لائیں گے یہاں تک کہ تو زمین میں کسی چشمے پھوڑ لائے، پھاڑ لائے. اور تکون لک جنت من نخیل و عنب، یا تیرے لیے کھجوروں کی اور انگوروں کی جنتیں ہوں، کی جنت ہو، یعنی اس کے باغ، اس کا بہت عظیم باغ ہو. فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اور تو ان کے بیچوں بیچ نہریں پھاڑ لائے. اس سے ہم سمجھیں گے کہ واقعتاً تیرا اللہ سے تعلق ہے اور تجھے کوئی غلبہ ہے ہم پر جو عام لوگوں کو نصیب نہیں ہوا کرتا. اور اس کے سماع کما جانتا جانا کسفن، یا جیسا کہ تو گمان کرتا ہے کہ ہم پر عذاب نازل ہو سکتا ہے آسمان سے، اگر یہ نعمتیں نہیں لاتا ہمیں دکھانے کے لیے تو عذاب ہی لے آ، اور کچھ نہیں تو عذاب ہی صحیح. ٹکڑے ٹکڑے کر کے آسمان ہم پر گرا، جتنی اپنے طرف سے طاقت پر دلیل دی ہے، اس کے بغیر تو ہم ماننے کے نہیں ہیں. اور تاتیہ بالملائکۃ قبیلہ، یا اتاذ باللہ ہے، یا اللہ اور فرشتوں کو آمنے سامنے لیا، قبیلہ ہمارے سامنے سے وہ ظاہر ہو جائیں، یہ ہے جو ہم دیکھیں گے تو مانیں گے. گویا وہ اپنے حواس خمسہ سے باہر کسی سوچ کے اہل ہی نہیں ہیں. حالانکہ اکثر انسان کی سوچیں حواس خمسہ سے باہر کے مضامین سے تعلق رکھتی ہیں. جتنے بھی اس کے منطقی فلسفی بحثیں ہیں وہ حواس خمسہ سے باہر کی دنیا سے تعلق رکھنے والی بحثیں ہیں. براہ راست ان تک نہیں پہنچا جا سکتا. تمام جتنی بھی ریڈیائی لہریں اور ان سے استفادہ، یہ براہ راست حواس خمسہ کی پہنچ سے باہر کی باتیں تھیں. منطق نے ان کو اور استدلال نے ان کو ایسی حقیقتوں میں تبدیل کیا کہ ہم ان تک رسائی پا گئے ہیں ذرائع سے. اس کے باوجود یہ لوگ ایسے جاہل اور قدیم ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی جب تک یہ مادی آنکھوں سے، مادی کانوں سے، مادی حسیات سے خدا اور رسول کو جس طرح سمجھتے ہیں اس طرح سچا نہ دیکھ لیں، مانیں گے نہیں. او یکون لکا بیت من زخرف اور ترقا فی سمائے، یا پھر سونے کا گھر بنا کے دکھا اپنا، اور ترقا فی سمائے یا آسمان پر چڑھ جا. لیکن آسمان پہ تو بہت چڑھائے گئے ہیں لوگ، اتنی ان کو عقل تھی کہتے نہیں واپس بھی آتے نیچے اتر تجھے دوبارہ دیکھ لیں کہ اوپر چڑھا بھی تھا واپس بھی آ گیا. وَلَنَّ مِنَ الرُّقِيَّ کا یہ وہی لفظ ہے رقیہ یونی کے آتا ہے. وَلَنَّ مِنَ الرُّقِيَّ کا ہم تیرے آسمان پر چڑھنے پر بھی ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ تنزل علینا کتاباً نقرأہ، یہاں تک کہ تو واپس ایک کتاب لے کر آئے جسے ہم پڑھیں دیکھیں کہ ہاں تیرے ساتھ ایک کتاب اتری ہے. اس میں کتاب کا مضمون جو ہے وہ ایک ضمنی مضمون ہے، اصل میں چڑھنا اور اترنا ہے. اور یہ ثبوت کہ آسمان سے اترا ہے یہ وہ کتاب دیکھ کر معلوم کرنا چاہتے ہیں، لکھی لکھی کتاب آ جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا یہ جواب دے دے، قل سبحان ربی، میرا رب تمہاری جہالتوں سے پاک ہے. تمہاری پاگلوں والی جو سوچے ہیں ان سے بہت بلند ہے. تمہارے لیے اتنا ہی جواب کافی ہے، حل کن تو الا بشر رسولہ، کہ جو تم مطالبے کر رہے ہو نہ بشر کی استطاعت میں ہے کہ انہیں پورا کرے، نہ رسول کی اطاعت میں ہے کہ اسے پورا کرے. اور میں نے تو بشر رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس سے بڑھ کے دعویٰ ہی نہیں کیا. میں دعویٰ اور کر رہا ہوں دنیا میں تم کسی اور چیز کی مانگ رہے ہو، یہ بڑی جہالت ہے. میرا دعویٰ بشر رسول ہونے کا ہے، تم مطالبے وہ کرتے ہو جو ساری تاریخ میں، بشریت کی تاریخ میں، رسالہ کی تاریخ میں ایک دفعہ بھی کوئی بشر رسول یہ کر کے نہیں دکھاتا. بس حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے بشر رسول ہوں گے، یا ان کو بشر رسالت، بشارت، بشریت اور رسالت دونوں سے بڑا ماننا پڑے گا، یا ماننا پڑے گا کہ حضرت عیسیٰ بھی نہ آسمان پر چڑھے نہ اتریں گے. بس یہ ہے وہ استدلال جو یہاں آ کے مکمل ہوتا ہے قرآن سورت آیت تک. اب وقت بھی ختم ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ سے 95 سے شروع کریں گے. السلام علیکم.